الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جیسے کہ پچھلی کچھ محافل کے اندر ہم نے بتایا کہ جو اساجس کے گھر والوں کا عالمات کا پروگرام چل رہا ہے تو اس کے اندر یہ عاجز بھی قرآن کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے تو اس سبجیکٹ کے اندر سورہ روم، سورہ لقمان اور پھر اب سورہ سجدہ، یہ الحمدللہ ختم ہوئی. تو سورہ سجدہ کی آخری چند آیات کے اندر کچھ آیات آئیں جس کے بیان کرنے کے اندر کچھ مضامین ذہن کے اندر آئے جو کہ علماء سے، اپنے اساتذہ کرام سے، مشائخ سے پہلے ہم سنتے رہے. تو ان مضامین کے اوپر پھر یہ بیان کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے کہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بس آپ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شک میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں. یعنی آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہونے والی ہے، اس ملاقات کے بارے میں آپ شک میں نہ رہیں، یقینی طور پر ہونے والی ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور فرمایا کہ ہم نے بنایا اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ. پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے درمیان بنائے کچھ ائمہ، کچھ امام، امام کی جمع ائمہ، ائمہ کرام جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. تو ہم نے بنی اسرائیل کے درمیان بنائے کچھ امام جو کہ ان کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. یہ جو امام بنائے یہ نبی نہیں تھے، یہ انبیاء بنی اسرائیل نہیں تھے، بلکہ یہ انبیاء کے پیروکار تھے، ان کے ماننے والے تھے، علماء بنی اسرائیل تھے. اور یہ علماء بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو ہدایت کی باتیں بتاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے. اور رہنمائی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. امام اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ آگے کھڑا ہو، امامت کر رہا ہو. تو جماعت کی نماز کے اندر بھی امام وہ ہوتا ہے جو سب کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور کسی قوم کا، ملت کا امام بھی وہ ہوتا ہے جو کہ ان کا رہنما ہوتا ہے، ان کو لیڈ کرتا ہے. تو جیسے کہ ہم پچھلے چند پروگرامز کے اندر بھی سنتے رہے ہیں کہ علماء کرام امت کو لیڈ کرتے ہیں، اور کسی امت کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو، اس کا بیڑا غرق کرنا ہو، تو آپ اس کے لیڈر سے اس کو محروم کر دیں تو وہ بے لیڈر کے پھر تامک ٹوئیاں اندھیرے میں مارتی پھرے گی. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی امت کو ختم کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ ائمہ کرام عطا کیے جو کہ ان کو ہدایت کرتے تھے. کس وجہ سے ان کو امامت کا یہ منصب دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. دو وجوہات کی وجہ سے ہم نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ان کو پسند فرمایا. وہ دو ریزنز کیا تھے؟ ان میں سے پہلا ریزن تھا کہ وہ صبر کرنے والے تھے، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ وہ ہماری آیات، ہماری نشانیوں کے اوپر یقین کرنے والے تھے. تو یہ دو ریزنز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سلیکشن کے بتائے کہ ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کیوں سلیکٹ کیا گیا. پہلا ریزن یہ تھا کہ وہ صبر کرنے والے تھے، انہوں نے صبر کیا. صبر جو ہے وہ عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مشکل مصیبت کے نتیجے میں انسان اگر شکایت نہ کرے، کمپلین نہ کرے، ہائے واویلا نہ مچائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صبر کیا. لیکن صبر کا مفہوم دراصل اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. خالی مصیبت کے نتیجے میں کمپلین نہ کرنا اور شور نہ مچانا صرف یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا اور ثابت قدم رکھنا. ثابت قدم رکھنا، اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا. کیا مطلب؟ کس چیز کے اوپر ثابت قدم رکھنا؟ کہ احکام الہیہ کی پابندی پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کے اوپر اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یہ صبر ہوتا ہے. اور جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، ان کو حرام قرار دیا یا ان کو مکروہ قرار دیا، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یعنی بیسیکلی اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکا، جس کو کہ ہم دوسرے الفاظ میں تقویٰ بھی کہتے ہیں. تقویٰ اختیار کیا. شریعت کے اندر جن جن چیزوں کو حرام اور مکروہ قرار دیا گیا، ان سے اپنے آپ کو بچایا. اور یہ جو ہے بہت بڑا عملی کمال ہوتا ہے. اور دوسری ریزن جو اللہ تعالیٰ نے بیان کری ان کو امامت کا منصب ملنے کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے احکام الہیہ کے اوپر، یعنی آیات الہیہ کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اس امت کے اوپر نازل فرمائی، ان کے اوپر انہوں نے یقین کیا. یعنی ان آیات کو پہلے انہوں نے سمجھا، ان کے بارے میں علم حاصل کیا، ان کی فہم حاصل کری، اور پھر اس فہم کے مطابق ان کے اوپر پھر کامل یقین کے ساتھ جمے رہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ بس ایمان لے کر کے آ گئے، بلکہ ایمان کبھی ایک اونچا درجہ، کامل ایمان لے کر کے آئے. اور کامل ایمان کے نتیجے میں ان کو جو ہے جو یقین ملا، اس یقین کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر امام بنایا، تاکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں. تو پھر مفسرین نے اس کے لیے ایک مضمون باندھا، فرمایا کہ کسی قوم کا مقتدا اور امام بننے کے لیے یہ دو چیزیں شرط ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنے، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، لوگوں کو ان کی تکالیف، پریشانیوں، مصیبت والی زندگی سے نکالنے کا سبب بنے، اس کے لیے لوگوں کے کام آئیں، تو اس کے لیے ان دو شرطوں کو اپنانا پڑے گا، ان دو شرطوں پر پورا اترنا پڑے گا. پہلی شرط یہ کہ صبر کرنا پڑے گا، مصیبتوں پر ہو اور احکامات الہیہ کے اوپر ہو، اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا، اپنے نفس کو روکنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کے اوپر یقین کے درجے پہ پہنچنا ہوگا. جو ان دونوں چیزوں کو پورا کرتا ہے، پھر وہی جو ہے وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ کسی قوم کا مقتدا بن سکے، امام بن سکے. تو خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ امامت و پیشوائی کے لائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو علم میں بھی کامل ہوں اور عمل میں بھی کامل ہوں، عمل کے اندر بھی کامل ہوں. یعنی علم کے اندر کامل کا مطلب کیا؟ کہ ان کو صرف علم الیقین حاصل نہیں ہو، بلکہ جیسا کہ مشائخ نے دوسری جگہوں پر اس کو ایکسپلین کیا کہ ان کو علم الیقین سے آگے بڑھ کر کے عین الیقین بھی حاصل ہو. اس کے بارے میں دراصل آج بات کرنا مقصود تھا. تو علم کے اندر بھی کامل ہوں اور عمل کے اندر بھی کامل ہوں، یعنی عمل ان کا ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو ہر برائی سے، ہر محرمات سے، ہر قسم کی روکنے والے ہوں. تو اس کے اندر پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ شرط فرمائی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ بالصبر والیقینی تنال الامامۃ فی الدینی، کہ صبر اور یقین ہی کے ذریعے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے. تو یہ جو یقین ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ یقین دل کی ایک خاص حالت کا نام ہے. دل کی ایک خاص حالت کہ جس کے اندر انسان کو اللہ تعالی کے حکموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں بالکل اطمینان نصیب ہو جائے، کسی قسم کے شکوک سے وہ آزاد ہو جائے، اس کو سکون قلب حاصل ہو جائے، احتمالات نہ رہیں اس کے ذہن کے اندر کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اس کے جو خیالات ہیں نا وہ منتشر نہ رہیں کہ کبھی وہ اس طرف ہے، کبھی ڈول کر کے جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، کبھی اس کے ذہن کے اندر یہ افکارات آنے شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر یقین کے اوپر اطمینان والے خیالات، اور کسی دوسرے وقت میں جو ہے وہ شک و شبہ کے اندر پڑ جائے. اچھے حالات جب اس کے جا رہے ہیں تو واہ واہ الحمدللہ سبحان اللہ کے کلمات اس کے منہ سے نکلیں، اور جہاں برے حالات آ جائیں، کوئی آزمائش آ جائے، وہیں پر اس کے دل میں شکوک آنے شروع ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر واقعی اللہ ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا دنیا کے اندر، اگر واقعی اسلام جو ہے وہ صحیح مذہب ہوتا تو پھر مسلمانوں کے اوپر آفتیں کیوں آتی، ایمان والوں کی ہر وقت ہمیں مدد ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی. تو یہ احتمالات آ جاتے ہیں ذہن کے اندر، یہ شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، اور یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ہمیں ایمان تو حاصل ہوتا ہے لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم یقین کے درجے پر پہنچے ہوئے نہیں ہوتے. یہ یقین کا درجہ جو ہے یہ بھی کوئی ایک لیول کا درجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں، اس یقین کے بھی ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں، اور یہ یقین جو ہے وہ عام ایمان والے کو بھی حاصل ہوتا ہے لیکن ایک ڈفرنٹ درجے کا، اور یہی یقین جو ہے وہ اولیاء کاملین کو بھی حاصل ہوتا ہے لیکن ایک اعلیٰ درجے کا، اور یہی یقین جو ہے اس سے زیادہ بڑے درجے کا انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے. اس یقین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ یقین جو ہے وہ انسان کو مشاہدے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، یہ یقین جو ہے مشاہدہ یعنی آبزرویشن کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، جب انسان کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تب اس کو یقین حاصل ہوتا ہے. اب اس کے ہم سب سے اوپر والے درجے سے چلیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک بڑے اول العظم انبیاء، ایک بڑے اول العظم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ بھئی کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں گے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس خلیل نے جواب دیا کہ نہیں اے اللہ، مجھے ایمان تو حاصل ہے لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ ان کو طریقہ سمجھایا اور فرمایا کہ تم چار پرندے لو، ان میں سے ایک غالباً مور تھا، ایک جو ہے وہ کوا تھا، ایک جو ہے وہ مرغ تھا، چوتھا کوئی اور جانور تھا، چوتھا کوئی اور پرندہ تھا، اور فرمایا کہ ان چاروں کو پہلے تم اپنے ساتھ ہلا لو یعنی ان سے مانوس ہو جاؤ کہ تم ان سے اچھی طرح سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکو، اس کے بعد ان چاروں کو تم ذبح کر دو، اور پھر تم چار چوٹیاں پہاڑوں کی وہ سلیکٹ کرو اور ایک چوٹی کے اوپر ان سب کے مثال کے طور پر بازو رکھ دو، پھر ایک چوٹی کے اوپر ان سب کے جو ہے وہ پیر رکھ دو، ایک چوٹی کے اوپر ان سب کے جو ہے وہ سر رکھ دو، ایک چوٹی کے اوپر ان سب کے جسم کا کوئی چوتھا حصہ رکھ دو، اس کے بعد تم ان چاروں کو پکارو، بلاؤ ان چاروں کو. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی سب کچھ کیا اور ان پرندوں کے ان اعضاء کو بلایا تو سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کے وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر جڑنا شروع ہو گئے، اور وہ چار پرندے جن کو کہ ذبح کرنے کے بعد کاٹ کاٹ کے اس طرح سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، وہ پورے کے پورے واپس اپنی اصلی شکل کے اندر بنے اور پھر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اب علماء نے اس کے اوپر بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ بھئی پرندے جو ہیں وہ تو اڑ کے آنے چاہیے تھے، دوڑ کے کیوں نہیں آئے، دوڑ کے کیوں آئے، اڑ کے کیوں نہیں آئے؟ کہ تو اس کا جواب دیا کہ اڑ کے آتے ہیں تو اڑنے میں جو ہے نا آپ کبھی آپ کی نظروں سے کوئی چیز اجھل بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرے خلیل نے چونکہ مجھ سے اس یقین کا سوال کیا ہے، یقین حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اڑنے میں کہیں ایسا بھی نہ ہو جائے کہ اس کو تھوڑا احتمال رہ جائے کہ بھائی یہ جو وہی پرندہ ہے جو کہ میں نے جس کو ذبح کیا تھا، جس کے اعضاء کاٹے تھے، بلکہ بالکل اس قسم کا کوئی شک ہی نہ رہے. تو وہ پرندے جو ہیں وہ دوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئے کہ ان کی نظروں کے سامنے یہ چاروں کے چاروں آپ کے پاس واپس آئے. اور اس سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا یقین کا درجہ ملا جو کہ کسی عام آدمی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا۔ اسی کی ایک دوسری اس سے زیادہ بڑی مثال کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور معراج کے اندر جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا آنکھوں سے مشاہدہ کروایا، ان آنکھوں سے جو فزیکل آنکھیں کہلاتی ہیں۔ یہ خواب کا مشاہدہ نہیں تھا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں معراج کری تھی بلکہ اپنے جسم کے ساتھ معراج کری تھی، اور اس کے اندر جا کر کے ان چیزوں کو دیکھا، جنت کے احوال، جہنم کے احوال، حتیٰ کہ عرش کو بھی دیکھا، اور علماء کرام کے ایک جماعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، اگرچہ کہ اس کے اندر اختلاف ہے مختلف صحابہ کرام کے درمیان۔ تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین کا وہ درجہ نصیب ہوا جو کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یقین کا درجہ جو ہے وہ مشاہدے سے ملتا ہے۔ اب ایک امتی جو ہے وہ کیسے یقین حاصل کرے، اس کو یہ مشاہدہ کیسے ملے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کلام نہیں کر سکتا، اس کے اوپر تو وحی نازل نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو فرشتے اس شکل میں نہیں آتے جس طرح سے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر آتے تھے۔ تو پھر ایک امتی جو ہے وہ اس یقین کے درجے کے اوپر کیسے پہنچتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ دراصل ہم اس آیت کے اوپر ہی تفکر کر کے پہنچ بھی سکتے ہیں، اور پھر اس کی دلیل میں ہمارے پاس اور بہت سارے علماء مشائخ کے اقوال بھی ہیں، دوسری آیات، دوسری احادیث، کہ بندے کو جو ہے، ایک امتی کو جو ہے، ایک فالوور کو جو ہے، وہ یقین کیسے ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ علم الیقین ایک درجہ ہوتا ہے، وہ تو ہر ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، ہاں یہ سچا ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اپنے انبیاء کے ذریعے سے۔ تو اس کو اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے، تو اس کو ایک درجہ آف یقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کچا ہوتا ہے۔ یہ جو علم الیقین ہوتا ہے نا، یہ کچا ہوتا ہے، اس کے اندر احتمالات بھی رہتے ہیں، شکوک و شبہات کی گنجائش بھی رہتی ہے، اور یہ علم الیقین جو ہے وہ انسان سے چھینا بھی جا سکتا ہے، یہ انسان جو ہے اس کو لوز بھی کر سکتا ہے، زندگی کے آخر تک یہ قائم رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس علم الیقین کو عین الیقین کے درجے تک پہنچائیں۔ عین الیقین کا درجہ ایک عام انسان کو اس دنیا کی زندگی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو علماء بنی اسرائیل کا منصب بیان کیا نا، کہ یہ ان کو منصب ملا، تو اس کے اندر پہلے کس بات کا ذکر کیا کہ ان کو دو ریزنز کی وجہ سے جو یہ امامت کا منصب ملا، اس میں سے پہلا ریزن جو تھا وہ تھا کہ انہوں نے صبر کیا۔ پہلے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے یقین حاصل کیا، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو علم جو ہے وہ پہلے آتا ہے، پھر علم کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، انسان علم حاصل کرتا ہے پھر علم کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو جو علماء نے اس کو کہا کہ بھائی صبر کرنا یہ تو عمل ہوتا ہے، اور یقین کرنا یہ علمی کمال ہے، یقین حاصل ہو جانا یہ علمی کمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کا جو ذکر تھا وہ بعد میں کیا، عمل کا ذکر جو ہے وہ پہلے کیا۔ تو اس سے یہ بھی بات نکل سکتی ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، شریعت کے اوپر اپنے آپ کو باندھتا ہے، علم کے نتیجے میں، یعنی کیا، انبیاء علیہ السلام نے اس کو جو جو کرنے کے لیے کہا، جیسا جیسا علم اس تک انبیاء علیہ السلام نے پہنچایا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کے نزدیک مکروہ کا درجہ رکھتی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحب کا درجہ رکھتی ہے، اب یہ علم حاصل ہو جانے سے اس کو یقین نہیں مل جاتا، اس وقت جو ہے اس کو مان کر چلنا پڑتا ہے۔ ابھی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی، حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، ریزن سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ چیز جو حرام ہے یہ کیوں حرام ہے، کوئی وجہ ہونی چاہیے نا اس کی، یہ چیز جو حلال ہے یہ کیوں حلال ہے، مجھے اس کی حکمت سمجھائیں، بیٹھ کر کے مجھے سمجھائیں کہ یہ چیز کیوں جائز ہے، وہ چیز جائز کیوں نہیں ہے، وہ چیز کیوں جائز نہیں ہے اور یہ چیز جائز کیوں ہے، اس کی پہلے مجھے حکمت سمجھائیں پھر میں عمل کروں گا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کیا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ صرف علم کی بیسس کے اوپر عمل کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا, اپنی عقل کو باندھنا, اپنی عقل کو اس وقت جو ہے وہ ڈھیل نہ دے دینا کہ بس مجھے سمجھائیں, پہلے میری عقل میں بات آئے گی پھر میں عمل کروں گا. نہیں, عقل میں آئے یا نہ آئے, انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کے اوپر آپ ایمان لے کر کے آئے, کلمہ توحید آپ نے پڑھ لیا, اب ان کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے, چاہے آپ کی سمجھ میں آئے چاہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے. یہ صبر ہوتا ہے. صبر جو ہے مشکل چیز پر کیا جاتا ہے اور یہ چیز مشکل ہوتی ہے. مان کر چلنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑی آسانی سے ہم لوگوں کی بات مان لیا کریں گے. بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اللہ کے کہنے کی وجہ سے کسی کی بات ماننا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر کسی کو صحیح معنوں میں اس کا کیفیت کا پتہ کرنا ہو نا, صحیح معنوں میں اگر اس کی کیفیت کا کسی کو معلوم کرنا ہو کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے, تو ذرا ایک کنٹروورشل سی بات یہ عاجز کرے گا نتائج سے بے پرواہ ہو کر کے کہ بیویوں سے پوچھیں کہ شوہر کی بات ماننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. بیویوں سے جا کر کے پوچھیں کہ شوہر کی بات ماننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آسان کام نہیں ہوتا. بیویوں کو جنت کی وعدہ کر دیا گیا صرف اس ایک بات کے اوپر کہ تم فرائض کے اوپر عمل کرو, شوہر کی رضا مندی حاصل کرو, تمہیں جنت مل جائے گی, تمہیں جہاد پر نہیں جانا پڑے گا, تمہیں جو ہے وہ بہت ساری قربانیاں جو کہ مردوں کو دینی پڑتی ہیں وہ نہیں کرنی پڑیں گی, تمہارے ذمے دعوت و تبلیغ نہیں ہے, تمہارے ذمے ہمیں اتنا کچھ لگا دیا, یہی کر لو تمہیں ہم اپنی جنت میں جگہ دے دیں گے. جنت کوئی سستی چیز ہے؟ جنت سستی چیز نہیں ہے, اتنی سستی نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں. جنت کے لیے بہت مشکل کام کرنے پڑتے ہیں. مشکل کام کیا؟ یہی اللہ کی مان کر کے کسی کی ماننا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اسی کو جو ہے وہ صبر کہا گیا. یہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہوتا کہ میرا دل تو نہیں مان رہا آپ کی بات ماننے کو, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے پھر میں مانوں گا. تو صبر جو انسان کرتا ہے اس کی عقل میں بات نہیں فٹ ہو رہی ہوتی لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کو ایک مقام ملتا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے. اور وہ انعام کیا ہوتا ہے؟ وہ انعام ہوتا ہے کہ اس کے علم الیقین کو عین الیقین سے تبدیل کیا جاتا ہے, اس کو یقین کا اگلا درجہ عطا کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں, صبر کے نتیجے میں. تو جو احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اس کو پھر عین الیقین عطا ہو جاتا ہے. لیکن کیسے عطا ہوتا ہے؟ عین الیقین کا مطلب مشاہدے والا یقین, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا, وہ تو نبوت والا عین الیقین تھا, ہمیں نہیں مل سکتا, لیکن بندوں کو بھی عام امتیوں کو بھی ایک عین الیقین کا درجہ ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ وہ ایسے ملتا ہے کہ جب احکام شریعت کی انسان اپنی زندگی میں پابندی کرتا ہے نا, یعنی تقوی اختیار کرتا ہے, تو تقوی کا ایک آٹومیٹک نتیجہ ہوتا ہے, تقوی کا ایک آٹومیٹک نتیجہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایشیورڈ ہے. ایشیورڈ ایک چیز ہوتی ہے, ایشیورنس. ہمارا ایمان جو ہے وہ آج ایشیورنسز کے اوپر نہیں ہے, ہمارا ایمان کس چیز پر ہے؟ انشورنسز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا ایمان ہے انشورنسز کے اوپر. ہم اپنی گاڑی جو ہے بے خوف و خطر چلاتے ہیں. کیوں ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی شباب جو ہے وہ آ کر کے ہماری گاڑی کو ٹھوک دے گا, اور کوئی شباب جو ہے وہ ہمارا یہ نقصان کر دے گا, کیونکہ وہ ہر جگہ نقصان کرتے پھر رہے ہیں. ہم بالکل, اگرچہ کہ ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی ہم دیکھتے ہیں یہاں جلی ہوئی پڑی ہوئی ہے, ایک گاڑی ہم دیکھتے ہیں یہاں ٹھکی ہوئی پڑی ہوئی ہے, ایک گاڑی ہم دیکھتے ہیں ادھر جو ہے وہ ٹوٹل ہوئی ہوئی پڑی ہوئی ہے, پھر ہم اخبار اٹھاتے ہیں اس کے اندر اتنے سارے واقعات ہوتے ہیں کہ فلانے کی موت ہو گئی اور فلانا خاندان پورا کا پورا مل یا میٹ ہو گیا اور اتنی حادثات, یہ سب ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے. لیکن ہم اس مشاہدے کے اوپر بے فکر, ہمیں فکر نہیں ہوتی, ہمیں خوف نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے پاس انشورنس ہے, ہمارے پاس انشورنس پالیسی ہے. وہ انشورنس پالیسی کور کر لے گی جو بھی مسئلہ ہوگا, ڈونٹ وری, ہماری انشورنس پالیسی ہمیں کور کر لے گی. تو ہمارا ایمان آج کل انشورنس پالیسی کے اوپر ہے, ہمارا ایمان انفارچونیٹلی ایشورنس پالیسی کے اوپر نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کی ایشورنسز یہ قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہیں. ہمارا ایمان ان ایشورنسز کے اوپر نہیں ہے اور یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. تو بندہ جب اپنے آپ کو روکتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایشورنس جو ہے نا وہ پھر کک ان کرتی ہے اس کی زندگی کے اندر, وہ پھر عمل پذیر ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر. اور وہ ایشورنس کیا ہوتی ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا میری مدد اس کے ساتھ ہوگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا ایک ایگزٹ بنا دیتا ہوں, ایک مخرج اس کے لیے بنا دیتا ہوں. جس بھی مصیبت میں وہ پھنسے گا میں اس کے لیے نکلنے کا ایک راستہ بنا دوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا, کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے فرقان اس کو عطا کر دوں گا. حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ کنفیوز رہ کر کے اپنی زندگی نہیں گزارے گا, جی بس سمجھ میں ہی نہیں آتا جی کون سچ ہے. ہر کوئی جی دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم ہی حق پر ہیں, ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے جی کہ ہم ہی سچ ہیں اور دوسرے غلط ہیں. یہ عام ایک ایکسکیوز ہے جو کہ فاسق اور فاجر لوگ بیان کرتے ہیں نیک نہ بننے کے, نیکوں کی محفل کی مجلس ان کی صحبت نہ اختیار کرنے کا آج کیا ایکسکیوز ہے کہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کس کی محفل اختیار کریں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح ہے, ہر کوئی کہتا ہے ہم صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں. کنفیوزڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں فرقان ملا نہیں ہوتا. اور فرقان کیوں نہیں ملا ہوتا؟ کیونکہ ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا ہوتا. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے نا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس کو بھی آتے ہوئے دیکھتا ہے, فرقان کو بھی آتے ہوئے دیکھتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایگزٹس کو بھی آتے ہوئے دیکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر. جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو یہ کہلاتا ہے مشاہدہ. وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر. اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے اب تھیوریٹیکل نہیں رہتی, یہ چیزیں جو ہے وہ اب کتابی اوراق کے اندر بند جو ہے وہ الفاظ کی حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ اس کی ریئل لائف کے اندر گویا کہ ایک پکچر چل رہی ہوتی ہے. اور وہ اس پکچر کا ایک, وہ اس مووی کا, اس ڈرامے کا جو ہے وہ خود ایک فرد ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کا ایک فرد کے طور پر محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کو, اس ڈرامے کو جو ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے. ہی از این ایکٹر ان دیٹ ڈراما. وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں جو اس کو مشاہدہ مل رہا ہوتا ہے نا, اس مشاہدے کے نتیجے میں اس کا یقین اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ رہا ہوتا ہے. اور ہر ہر مشاہدے کے ساتھ یہ یقین اور بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ مشاہدے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مشاہدے اس کے تقویٰ کی وجہ سے ہوتے ہیں, اس کے صبر کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ خامخواہ کے انعام نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں. خامخواہ کے انعام نہیں ہوتے کہ جی فلانا شخص جو ہے وہ عربی زبان بولتا تھا, یا عرب معاشرے کے اندر پیدا ہوا تھا, یا جو ہے وہ اس کے باپ دادا جو ہے وہ ایسے تھے, یا جو ہے یہ شکل کا جو ہے وہ کوئی زیادہ حسین تھا, یا جو ہے یہ گورا تھا یا کالا تھا یا چٹا تھا یا فلاں رنگ کا تھا. نہیں, اس نے صبر کیا ہوتا ہے مشکلات کے اوپر, مشکل کام کیا ہوتا ہے, بات مان کے چلی ہوتی ہے, اپنے نفس کو روکا ہوتا ہے, اپنی خواہشات کو دبایا ہوتا ہے, اور صرف علم کی بیسس پر, مشاہدے کی بیسس پر نہیں, عقل کی بیسس پر نہیں, صرف جو ہے وہ سن کر کے بات کو مانا ہوتا ہے, بہت مشکل کام کیا ہوتا ہے. اس مشکل کام کو کرنے کے نتیجے میں اس کو یہ انعام کے طور پر مشاہدہ عطا کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ مشاہدہ جو ہے وہ اس کے یقین کو بڑھاتا ہے. جیسے جیسے اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے نا, ویسے ویسے وہ شیطان کے خلاف اپنے ایکسپوجرز کو جو ہے وہ کم کرتا ہے. اس کا جو یہ ڈاما ڈول ایمان ہوتا ہے نا, ویسے ویسے وہ ڈاما ڈول پنے سے نکل کر کے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے, مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. اور اس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنے, اس طرح سے وہ اپنے ایمان کو جو ہے سیکیور کر لیتا ہے, اس طرح سے وہ اپنے ایمان کو سیکیور کر لیتا ہے. اب دنیا کے حالات و واقعات ہر وقت اس کو جو ہے وہ پسو پیش کے اندر مبتلا نہیں کر دیتے, ہر وقت اس کو جو ہے وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہیں کر دیتے, ہر وقت اس کو جو ہے وہ ایک پریشان نہیں کر دیتے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے. پھر ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امامت کا منصب بھی عطا کرتا ہے. یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہاں اب یہ جو ہے نا دوسروں کو بھی بات سمجھا سکیں, دوسروں کے بھی ہدایت کا سبب بن سکیں. تو یہ علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. دین کے کام کے لیے عین الیقین ضروری ہوتا ہے. دین کا کام, دین کی دعوت, دین کی دعوت کا منصب یہ علم الیقین کے بیسس پر نہیں ہو سکتا. جس کا اپنا ایمان کچا ہو وہ دوسرے کے ایمان کی پختگی کا کیا سبب بنے گا؟ تو یہ سب زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم بیٹھ کر کے کچھ کتاب سے کوئی چیز پڑھ دیتے ہیں یا چند چیزیں جو ہے وہ سنی سنائی آگے پہنچا دیتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دین کا کام یقین حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا, اور یقین حاصل کرنے کے لیے ہمیں مصائب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. جب تک مصائب کے اوپر ہم صبر نہیں کریں گے, جب تک اللہ تعالی ہمیں اس ایکسپیرینشل پروسیس کے تھرو گزاریں گے نہیں, ہمیں یقین حاصل ہی نہیں ہو سکتا. تو یقین حاصل کرنے کے لیے پھر اپنے آپ کو ان مصائب کے لیے تیار بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے تھرو گزریں گے تبھی تو ایکسپیرینس ملے گا نا, ورنہ کیا ہے؟ اٹس آل تھیوری, سارے کا سارا تھیوری ہے نا. بس یہ آپ نے قرآن اٹھایا, اس کے اندر سے کوئی چیز پڑھ لی, اور جو آپ نے جو ہے وہ حدیث کی کتابیں اٹھائی, ان میں سے کچھ چیزیں پڑھ لی, زیادہ سے زیادہ آپ کو اور ٹائم مل گیا, آپ نے تفسیر کی کتابیں پڑھ لی. بٹ اٹس آل تھیوری, تھیوری کو آپ نے ایکسپیرینس تو نہیں کیا نا, ان جذبات کو اپنے دل کے اندر محسوس تو نہیں کیا نا. تو جذبات کو دل میں محسوس کرنے کے لیے تو پھر کچھ کرنا پڑے گا, کسی مرحلے سے کسی طوفان سے گزرنا پڑے گا. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اس کے اوپر تیار کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپیرینس بھی کروا دیتے ہیں اور ان کا معاملہ خراب بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو مسلمان بننا ہے نا, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. شاعر نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت یعنی کلمہ شہادت کا پڑھنا, یہ گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو مسلمان ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جو اپنے نفس کو توڑتا ہے, نفس کی خواہشات کو دباتا ہے, بات مان کے چلتا ہے, اپنے نفس کے اوپر اس بھاری کام کو برداشت کرتا ہے بات ماننے کی, جو کفار مکہ تھے ان کے لیے یہ مصیبت تھی کہ صرف اللہ تعالی کے حکم کی وجہ سے اپنے میں سے ایک نوجوان کی بات مانے, یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا, بڑا مصیبت تھا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صادق ہیں, وہ امین ہیں, اپنی امانتیں رکھوا کے جاتے تھے, اپنی بیٹیوں تک کو جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں رکھوا کے جاتے تھے, اتنا اعتماد کرتے تھے کہ بھئی دوسروں اپنے گھر میں چھوڑ دیا تو دوسرے آئیں گے ہماری بیٹیوں کو لوٹ کے چلے جائیں گے, تو مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ کر کے جاؤ اپنی بیٹیوں کو, اتنا ان کو اعتماد تھا. لیکن بات ماننا نہیں, بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی طریقے سے ہر دور ہر زمانے کے اندر, اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ اچھا ہے, یہاں پہ سب ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے, یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ نیکی اور اخلاص والا ہے, لیکن یہ سب کچھ کرتے ہیں, حتیٰ کہ عزت بھی کر لیتے ہیں, بہت ادب کے اندر آگے آگے جا کر کے بچ بھی جاتے ہیں, لیکن بات ماننے کے جہاں پہ وقت آتا ہے نا, وہاں پہ پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں, بات نہیں مانتے. تو بات ماننا یہ مشکل کام ہے, اور بات ماننا جو ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے, اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں انسان کا نفس ٹوٹتا ہے, اور جب بھی کسی چیز کو توڑا جاتا ہے خصوصاً نفس, تو اس کے اندر پھر قوت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے بڑی مثالیں مشائخ دیتے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ ایٹم جو ہے وہ کتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ اس کو آپ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے, لیکن اس ایٹم کے اوپر جب فیژن یا فیوژن کری جاتی ہے تو وہ اس ایک ایٹم سے اتنی انرجی نکلتی ہے کہ شہروں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. تو شاعر نے فرمایا کہ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا, جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا, ہے تیری خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے. تیری خودی کے اندر, تیرے اپنے نفس کے اندر ابھی جزیرے پوشیدہ ہیں. یہ جو فکر ہر وقت جو ایک تھیوری کے اندر تم پھنسے رہتے ہو نا, بس فکر کے اندر پڑے ہوئے ہو, خالی جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل تمہاری زندگی گزر رہی ہے, اس سے ذرا آگے گزرو, اپنے اس جزیرہ نفس کو, اپنے اس خودی کے جزیرے کو ذرا تم توڑو, اس کو ذرا ایکسپلور کرو تم اپنے نفس کو. کھلتے نہیں اس قلزم میں خاموش کے اسرار. یہ جو جزیرہ قلزم ہم کہتے ہیں تو اس کی تمثیل بیان کری کہ کھلتے نہیں اس قلزم میں خاموش کے اسرار, جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. جب تک اس نفس کو تو چھیرے گا نہیں, تب تک اس کے اسرار تیرے اوپر کھلیں گے نہیں. تو اپنے نفس کو مٹانا, اس کے نتیجے میں انسان کو وہ یقین ملتا ہے, جو کہ یقین اس کے لیے پھر نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کا سبب بنتا ہے, بلکہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کی ہدایت کے لیے بھی پسند کر لیا جاتا ہے. یہی معاملہ ائمہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وجعلنا منہم ائمتن, کہ ہم نے بنایا ان کو امام, یہدون بامرنا, یہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. لما صبروا, اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے اوپر یقین کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے, اپنی آیات کے اوپر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے لیے پسند فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لباس پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لوٹ جائیں. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا, بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا, میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا, کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح شام تیرا, جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا, ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اے کریم آقام تیرا جو مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عذروں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ ہمیں اپنے نفس کو اپنے احکامات کے اوپر جمانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ احکامات شریعہ کے اوپر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمام ظاہری باطنی گناہوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن کا ہم شکار ہیں ان کو ہم سے دور فرما. اے اللہ ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرما, ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ کلمے کے اوپر موت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ ایمان کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے علم الیقین کو عین الیقین سے تبدیل فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مدد کا مشاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ دوستوں والا معاملہ فرما, دشمنوں والا معاملہ نہ فرما. اے اللہ اپنے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما, ان کے بہکاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نیکوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیکوں کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ان کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ انہی کے ساتھ جینے اور انہی کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قبولیت کا, اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما. اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما. اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد کفریہ
بات کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کفر کے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما، اہل عیال کے ایمان کی حفاظت فرما، گھر بار کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ مال سے حفاظت فرما، جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی محبت کے فتنے سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دنیاوی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ دینی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما، دنیاوی آفات سے بھی اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو کسی بھی دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہے اے اللہ ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تقوی کی برکات کا مشاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تقوی والی کیفیات اپنے دل میں پیدا کرنے، زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی مدد والا معاملہ فرما، عافیت اور آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نیک بن نہیں سک رہے اے اللہ، لیکن آپ کے لیے ہمیں نیک بنانا آسان ہے، اے اللہ مسئلہ تو خالی ہمارا ہے کہ ہم آپ اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرتے کہ آپ ہمیں ہم نیک بنا دیں، اے اللہ ہم نیک بن نہیں سکتے، کم از کم ہمیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صحیح سچے معنوں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کوئی ایسی دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما کہ جس دعا کے اوپر آپ کو ہمارے اوپر ترس آ جائے، اے اللہ جس دعا کے اندر ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی شامل ہو، اے اللہ ہمارا دل بھی اس دعا کے اندر شامل ہو کہ اے اللہ ہماری دعا کے اوپر آپ جو ہے وہ ہماری بات کو پورا کر دیں، ہماری اس خواہش کو پورا کر دیں کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کا بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ کوئی ایک دعا ایسی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال گھر بار کے اے اللہ کاروبار کے ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ برکتوں والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو بھتیجے نے آج قرآن کا ختم کیا اور اے اللہ اس کا جو ہے وہ قاری صاحب نے دعائیں کروائیں، اے اللہ ان دعاؤں کو اس کی طرف سے قبول فرمائیے، اے اللہ اس کی دعاؤں کو اے اللہ اس کے استاد کی طرف سے قبول فرمائیے، ہم سب کی طرف سے قبول فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی یہ قرآن کو جو ہے وہ ہماری شفاعت کا سبب بنائیے، اے اللہ جو قرآن ہم نے یاد کیا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں عامل قرآن بنائیے، اے اللہ ہم سب کو خصوصاً اس بچے کو جو ہے وہ عاشق قرآن بنائیے، اے اللہ عامل قرآن بنائیے، اے اللہ ناشر قرآن بنائیے، اے اللہ قرآن کو کے پیغام کو گھر گھر میں پہنچانے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس پروگرام کے انتظام کے اندر جو اس گھر والوں نے جو تعاون کیا اے اللہ، جو قربانی دی اے اللہ اس کو ان سے قبول فرمائیے، اے اللہ جس نے بھی تعاون کیا اے اللہ اس کو ان سب سے قبول فرمائیے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اے اللہ ان کو اپنی خصوصی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرمائیے، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے محنت کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ جس کے بھی ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اے اللہ ان حقوق کو ہماری طرف سے اتار دیجئے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں کی سے جو ہے وہ اے اللہ ان کو عطا کر کے ہمارے اوپر سے ان کے حقوق کو اتار دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے تو کسی کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام لیکن آپ کے لیے بہت آسان کام، اے اللہ آپ جو ہے وہ ان گنت خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں، اے اللہ ہم تو فقیر ہیں ہمارے تو ہاتھ میں پہلے ہی کچھ نہیں، اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اے اللہ وہ بھی حق والوں کو دے کر کے ہمارے پاس تو اور بھی کچھ نہیں بچے گا، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت والا معاملہ فرما دیجئے، مدد والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے ان دعاؤں کو جن کی مانگنے کی آپ نے ہی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ بار بار اپنی نسبت سے بیٹھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ مرتے دم تک اسی طرح ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے اس کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔